ہمیشہ ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب کوئی بندہ مومن اپنے آپ کو اس راستے میں ڈھال کر زندگی گزارتا ہے تو پھر بلندیاں اس کے بدن سے ہوتی ہیں. وہ یہ نہ سوچے کہ دنیا ہی میں ہم کو سب کچھ مل جائے گا. اس لیے کہ مسلمانوں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ آپ کی نیکیوں کا صلہ کچھ عطا فرمائے, لیکن مکمل صلہ سے مرنے کے بعد ہی ملنا دے. تو یہ دنیا دار العمل نہیں, دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. دار الجزا کی جو دنیا ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. لہذا اسی ساتھ میں ڈھال کر زندگی گزارنا چاہیے. اور ماہ ذوالحجہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے. آپ کو غور کریں, اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کا اختتام ذوالحجہ پر ہوتا ہے. 10 محرم الحرام میں ہمیں قربانی کی یاد کا ذریعہ دلاتا ہے, 10 ذوالحجہ میں ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے. جب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آتی ہے تو میدان کربلا کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے, دین کے بقا کے لیے اور دین میں پیدا شدہ خرافات کو دور کرنے کے لیے اپنے سر کا مقدمہ پیش کیا اور قربانی عظیم الشان قربانی پیش کی. ماہ ذوالحجہ آتا ہے تو ہم تاریخ کے خواب سے سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رکھ دیا, قربانی کا نذرانہ پیش کر دیا. یہ الگ بات تھی کہ وہ قربان نہیں ہوئے, ان کا حلق کٹنے سے محفوظ رہ گیا, وہ الگ معاملہ ہے. لیکن بہرحال باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, بیٹے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو جب ہم محرم الحرام کو دیکھتے ہیں, اسلامی سال کی ابتدا اس سے ہوتی ہے, اور ماہ ذوالحجہ کو دیکھتے ہیں, اسلامی سال کی انتہا اس سے ہوتی ہے, تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام از اول کا آخر قربانیوں کا نام ہے. اسلام شروع سے آخر تک قربانیوں کی قربانیوں کا نام ہے. غریب سادہ اور رنگین داستان ہم نہایت اس کے حسین اس قدا میں اسما رہی ہے. لہٰذا مسلمان ہو کر قربانیوں کے پیچھے ہٹ جائے, ہمیں تو دین کے بقا کے لیے وقت کی قربانی بھی دینی ہے, دین کے بقا کے لیے عزت و آبرو کی قربانی بھی دینی ہے, دین کے بقا کے لیے مال و دولت کی قربانی بھی دینی ہے, اور جب وقت پڑ گیا تو دین کے بقا کے لیے اپنے جسم کو بھی قربان کر دینا ہے. ایک بندہ مومن کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور اسی جذبے کو ابھارنے کے لیے, عزم و حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ہر سال فرض کا ماہ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے. مہینے کی سال کی طرح ہوتی ہے تو محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا ہے, اور سال کی انتہا ہوتی ہے تو ذوالحجہ کا مہینہ آ جاتا ہے. لیکن ہمارے نوجوان مسلمان نوجوانوں کا عجیب معاملہ ہے, وہ نہ ہی وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, نہ ہی مال دولت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, نہ ہی وہ عزت و آبرو کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. نماز جمعہ ہر ہفتے بلند کراتی ہے, ہمارے اکثر نوجوان مسلمانوں کا عالم یہ کہ مسجد درست نہیں کرتے, وہ خطبہ جمعہ کا انتظار کرتے ہیں کہ جب جمعے کے خطبے کا وقت آئے گا تو ہم چلے جائیں گے, ہال کو بند نماز جگہ مل جائے گی, روڈ جگہ مل جائے گی, وہیں روڈ کا نماز پڑھ کے واپس آ جائیں گے. یہ بندے مومن ہیں, یہ کس منہ سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جس دین کے بقا کے لیے لوگوں نے سب قربان کر دیے, جس دین کے بقا کے لیے ہمارے اسلام نے خاندان قربان کر دیے, ہم اس دین کے بقا کے لیے وقت کو قربان نہیں کر سکتے ہیں اور ہم وقت نہیں لے سکتے ہیں. تو جس قوم کے فرزند اپنے دین کے بقا کے لیے وقت کو قربان نہ کر سکے, جس قوم کے فرزند اپنے دین کے بقا کے لیے عزت و آبرو کو قربان نہ کر سکے, ایسے لوگوں سے کیا امیدیں واپس کی جا سکتی ہیں؟ آج بد مذہبوں کا فتنہ عروج پر ہے, سنیت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے, سنیت کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے, سنیت آپس میں منتشر ہو چکی ہے. آج سنیت کے بقا کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا, وقت کی قربانی بھی دینی پڑے گی, عزت و آبرو کی قربانی بھی دینی پڑے گی. اللہ نے طاقت و قوت دی ہے, اس طاقت و قوت کی قربانی بھی دینی پڑے گی. آج غیر متعلقین بیدار پیدا کرنا ہوگا اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. ماہِ ذی‌الحجہ یہی ہمیں پیغام دیتا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو کہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے, مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے کچھ اسرار کچھ رموز بیان کر دیے جائیں, کیونکہ ہر سال آپ لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, تو ان میں رموز اور اسرار کیا ہیں, ان کی حکمتیں کیا ہیں, ان کے فلسفے کیا ہیں. حکمتیں اور فلسفے سننے سے پہلے ایک بات سہنشی کر لیں, یہ جو ہم یہ پتے بیان کر رہے ہیں یا جو فلسفے بیان کیے جاتے ہیں, رموز اور اسرار بیان کیے جاتے ہیں, یہ انسان کی اپنی اپنی پیداوار ہے. علماء اسلاف غور کرتے ہیں کہ یہ حکم ہے تو اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے, یہ حکم دیا گیا تو اس کے پیچھے راز کیا ہے. یہ علماء اسلاف اپنی عقلوں سے نکالتے ہیں. کچھ رموز قرآن و حدیث میں مخصوص ہو کے بیان کیے جاتے ہیں, لیکن جو رموز و اسرار بیان نہیں کیے گئے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ وہی راز ہو, وہی حکمت ہو, وہی فلسفہ ہو. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کوئی بھی غلام ہو وہ حقیقی معلوم میں سچا غلام اسی وقت ہوگا جبکہ وہ اپنے آقا کے ہر بات پر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. کیوں اچھی نہ کرے کہ آقا تو نے یہ حکم دیا کیوں, اے مولا تو نے یہ حکم دیا کیوں, اس کے پیچھے راز کیا ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا, تجربہ کیا ہے. یہ بندگی کا تقاضا نہیں ہے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ مولا نے حکم دے دیا تو ہمیں تسلیم خم کرنا ہے, ہمارے آقا نے ہمیں حکم دے دیا تو ہمیں اس کو قبول کرنا ہے. ان تمام باتوں کو ذہن نشین رکھ کر چند حکمت میں بیان کرتا ہوں. پہلی حکمت تو یہی کہ تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ اسلام شروع سے آخر تک قربانیوں کا ہی نام ہے قربانیاں پیش کرنا ہے, چاہے وہ مال دولت کی قربانی ہو, چاہے وہ عزت و آبرو کی قربانی ہو, چاہے وہ وقت کی قربانی ہو, چاہے وہ کوئی اور قربانی ہو. دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے, ہم سال بھر اس کی نعمتیں کھاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو شکر ادا نہیں کر پاتے, اللہ نے جن احکام کو مقدر بنایا ہے وہ احکام ہم ان پر عمل نہیں کر پاتے. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں, سال بھر اس کی نعمتوں کو ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں, ہم کسی اور کی مرضی سے نہیں کھاتے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی سے اڑاتے ہیں کھاتے ہیں. تو اللہ نے چاہا کہ میرے بندوں کو سال بھر میری دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی سے کھاتے ہو. میں چاہتا ہوں کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو تم سال میں چند دن میری مرضی سے کھاؤ. اس لیے اللہ نے اپنے تمام بندوں کی زیارت کا انتظام کروایا, اور ان تین دنوں کو یوم الضیافہ کہا جاتا ہے. بن جانب اللہ بندے اس کے مہمان ہوتے ہیں. جانور ذبح کرنا خریدنا بھی ہمیں نہیں ہے, جانور کو پالنا بھی ہمیں نہیں ہے, جانور کو ذبح بھی ہمیں نہیں کرنا ہے, گوشت پکانا ہمیں نہیں ہے اور کھانا بھی ہمیں نہیں ہے, لیکن ہم مہمان اللہ ہیں. اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے, حرام ہے, محبت نہیں ہوئی ہے, منع ہے. تو یہ ایک مصلحت ہے. اور پھر ہم سال بھر جانوروں کو اپنی مرضی سے ذبح کرتے ہیں. جو لوگ گوشت وغیرہ بیچتے ہیں اپنی مرضی سے جانوروں کو خریدتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, بیچتے ہیں, اور آپ جا کر گوشت خریدتے ہیں, تو جانوروں کو سال بھر انسان اپنی مرضی سے ذبح کرتے ہیں, خون بہاتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. تو اللہ نے چاہا کہ میرے بندے جو سال بھر جانوروں کو اپنی مرضی سے ذبح کرتے ہیں, سال میں ایک بار میری مرضی سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. یہ چیز سامنے رہے گی تو قربانی پر کوئی اعتراض نہیں پیدا ہو سکتا. اس لیے اللہ نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, ہم اللہ کی مرضی کے تابع ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ جیو ہتیا ہے, جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے, یہ تو ظلم ہو جائے گا. بے گنگے زبان جانور اس کو ان کو ہم کیوں ذبح کرتے ہیں, انہوں نے آخر ہمارا کیا بگاڑا ہے. ہر سال لاکھوں کروڑوں کو جانور یوں مار دیے جاتے ہیں, ہلاک کر دیے جاتے ہیں, یہ تو ظلم ہے, یہ جیو ہتیا ہے. میں کہتا ہوں جس وقت تم دوائیں چھڑکا کر مچھروں کی ہتیا کرتے ہو, اس وقت جیو ہتیا تمہیں یاد نہیں آتی ہے. جس وقت تم نقصان پہنچانے والے جانوروں کو مارتے ہو, اس وقت جیو ہتیا تمہیں یاد نہیں آتی ہے. اگر جیو ہتیا ہی کا معاملہ ہے کہ میرے بندوں تم صاحب اور تم مرضی سے میرے دیے ہوئے جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کھاتے ہو تو سال میں ایک بار میری مرضی سے جانور کو ذبح کرو. اس لیے وہ لوگ جو صاحب استطاعت تھے ان کو قربانی کا اللہ واضح ہے. تیسری حکمت اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ قربانی کرنے سے اصل حوصلہ پیدا ہوتا ہے, جگر مضبوط ہوتا ہے, طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو خون دیکھ ہی نہیں سکتے, خون دیکھتے پہ ہو جلاتے ہیں. تو ذرا سوچے وہ لوگ اگر اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں, اپنے ہاتھوں سے قربانی نہ کر سکے تو بہت فرضی ہو جائے. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فاطمہ زہرا سے فرمایا قومی الى ابنی یتیم, اے فاطمہ جاؤ اپنے قربانی کے جانوروں کے پاس خالی ہو جاؤ, تمہارے سامنے قربانی کے جانور قربان ہو. اس کے بعد اور بھی حدیث آگے ہے. تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کرنے والا اگر خود قربان کر سکتا ہے تو خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے, ورنہ وہاں مسلم فارغ ہو جائے, اپنے بچوں کو کھڑا کرے تاکہ بچوں کے اندر مردانگی پیدا ہو, طاقت و قوت پیدا ہو, عزم و حوصلہ پیدا ہو, جگر پیدا ہو. اس لیے تاکہ جب جگر پیدا ہو جائے گا, عزم و حوصلہ پیدا ہو جائے گا, طاقت و قوت پیدا ہو جائے گی تو مضبوط دلی کا خاتمہ ہو جائے گا, سستی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس طریقے سے ہم کے جان و مال کو دین اسلام اور قربان کر دیں گے تو ہمیں ہچک محسوس نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے ایک جانور ذبح نہ کر سکے, جو خون کو دیکھ نہ سکے, اسے کا بھی توقع کی جا سکتی ہے, امید کی جا سکتی ہے کہ اسلام کے لیے اپنی قربانی پیش کر دے گا, کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جگر مضبوط ہو, طاقت قوت پیدا ہو جائے تاکہ وقت پڑے. تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ ایک علاقے میں غیر مسلموں نے حملہ کیا اور بڑی مشکل اس میں ڈیٹیل ہے, میں اجمال بیان کرتا ہوں. قتل عام کر دیا, ہزاروں مسلمان مار دیے گئے, 40-50 مسلمان گرفتار کیے گئے بعد میں, ان کے ہاتھوں میں تلوار بھی تھی, وہ چاہے تھے تو مقابلہ کر سکتے تھے, مار کے مرتے, لیکن وہ مارے دہشت میں تلوار چلا نہیں سکے, ان کے ہاتھ شل ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھوں میں تلوار ہونے کے باوجود ان کا سب قتل کر دیا گیا, ان کی بوٹیاں کاٹ دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بزدلی تھی, طاقت و قوت تھی ہی نہیں, عزم و حوصلہ تھا ہی نہیں. تلوار چلانے کے لیے عزم و حوصلہ چاہیے, طاقت و قوت چاہیے. تو قربانی کے اندر ایک مسئلہ دیکھ لیے کہ مسلمانوں کے اندر طاقت پیدا ہو, عزم و حوصلہ پیدا ہو اور دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ تین مسئلے ہیں. ہوں گے ایک تلوار اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم غیر مسلموں کے لیے صحیح راہ عمل متعین کریں. آپ کو ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں, ایک قوم بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتی ہے, بت پرستی کے نام پر جانوروں کو ڈھیر چڑھاتی ہے, ان کا خون بہاتی ہے. تو ہم ان کے لیے صحیح راہ عمل متعین کرتے ہیں, اے نادانوں اور احمقوں, یہ پتھر کے اوپر ثابت رہا کہ ان کے لیے قربانیاں پیش کی جائیں, یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پر اس لائق کہا کہ ان کے لیے جانوروں کو ذبح کر دیا جائے. یہ تو نفع کے لیے مالک نہیں, یہ تو نقصان کے لیے مالک نہیں, یہ اس بات کے ہر کے حقدار نہیں ہے کہ ان کے لیے جانوروں کو ذبح کر دیا جائے. ہاں وہ خدا حقدار ہے جو خالق کائنات ہے, جو رزاق کے عالم ہے, جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, جو کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہی ہے, وہ ذات اس بات کے لائق ہے کہ اس کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جائے, اس کے لیے جانوروں کا خون بہایا جائے, یہ اس کے لائق نہیں ہے. تو ہم گویا کہ ان لوگوں کے لیے جو بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, ان کے لیے صحیح راہ عمل متعین کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ خود لائق نہیں ہے, پر وہ لائق ہے اس کے لائق ہے کیونکہ اس کے لیے قربانی پیش کی جائے. ایک حکمت یہ ہے. اور قربانی کے اندر ہم غور کریں تو سب سے اہم جو حکمت اور فلسفہ نظر آتا ہے جس کے اندر دارائن کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے, وہ یہ ہے کہ حیوان دو طرح کے ہیں. ایک حیوان کو جو خارجی حیوان ہے, یہ بیل, بکرے, مینے, دنگے وغیرہ, یہ خارجی حیوان جو ہم دیکھتے ہیں جو چار پاؤں سے چلتے ہیں, ان کو ہم ذبح کرتے ہیں, خارجی حیوان ہے. اور ایک حیوان ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں انسان کے اندر ہے, جس کو داخلی حیوان کہتے ہیں, وہ ہمارے اندر پوشیدہ ہے. کبھی کبھی بعض لوگوں کے ذہن میں رہا رہتا ہے چلو شراب پی لی جائے, یہ خارجی داخلی حیوان ابھار اور شراب پینے کا ہوا, کرتے تو جو گالی بکوائے, جو شراب پلائے, جو گناہوں پر آمادہ کرے وہ نفس ہے, اور نفس کو ہمارے خفیا صاحب باطنی ایک داخلی حیوان کہتے ہیں. تو قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم قربانی کے دنوں میں جانوروں کو قربان گاہ لے جاتے ہیں اور خارجی حیوانوں کو لوہے کی چوبی سے ذبح کر دیتے ہیں. تو جس طرح قربانی کے دنوں میں ہم قربان گاہ جا کر خارجی حیوان کو لوہے کی چوبی سے ذبح کر دیتے ہیں, اس کو ہلاک کر دیتے ہیں, اسی طریقے سے بندے مومن کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں شریعت کے قربان گاہ پر جا کر اپنے باطنی حیوان کو مخالفت نفس کی چوبی سے ذبح کر دے, تاکہ ظاہر باطن کے بالکل موافق ہو جائے. جس طریقے سے اس نے خارجی حیوان کو ذبح کر دیا ہے, اسی طریقے سے باطنی حیوان کو ذبح کر دے, جب باطنی حیوان ذبح ہو جائے گا تو ظاہر باطن کے بالکل موافق ہو جائے گا اور انسان پاک کو صاف ہو جائے گا. جب انسان کے اندر سے رہے گا ہی نہیں, گناہوں پر آمادہ کرنے والا حیوان رہے گا ہی نہیں, تو بڑا بتائیں گناہ کیسے سرزد ہوں گے, گناہ سرزد نہیں ہو سکتے. تو یہی ہے وہ چیز جس کے اندر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا راز پوشیدہ رسوت ہے. لیکن ہمارے مسلمان بھائی قربانی کرتے ہیں, قربانی سے نصیحت نہیں حاصل کرتے, قربانی کے نمونہ اصلاح کو سمجھتے نہیں ہیں. ہر سال قربانی کرتے ہیں, لاکھوں کا جانا ضمع کر دیتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں انقلاب نہیں پیدا ہوتا, ان کی زندگی کس سے مس نہیں ہوتی ہے, زندگی جیسے پہلے تھی. لاکھوں لاکھ جان کے جہاں میں ذبح کرنے پر زندگی آپ کی ویسے ہی ہے, آخر زندگی میں انقلاب پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نے رب کی رضا کے لیے لاکھوں کے جہاں خرید ڈالے, ذبح کر دیے, آخر وہ رب کی رضا کیوں نہیں حاصل ہو رہی ہے؟ رب کی رضا اسی وقت حاصل ہوتی ہے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو, اور انقلاب پیدا ہو ہی نہیں رہا. لہذا قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ قربانی کی جو مصلحتیں ہیں, جو قربانی کے اندر رموز و اسرار ہیں, ان پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے اور اپنے داخلی شیطان کو, داخلی حیوان کو مارنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ دنیا میں بھی آپ کامیاب و کامران ہو اور آخرت میں بھی آپ کامیاب و کامران ہو. باتیں بہت سی کرنے کے تھیں, وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے اور دو جمعہ سے ایک بار میں تاخیر بھی ہو رہی ہے. میں وقت کی پابندی کا انتظام کرتا ہوں, کوشش بھی کرتا ہوں کہ نماز کے وقت پر کھڑی ہوں, لیکن کبھی کبھی گفتگو اچھل جاتی ہے, گفتگو دراز ہو جاتی ہے. آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نماز کے وقت تو خلاصہ کریں گے کہ آپ نے قربانی کا گزر اثر کو سمجھ لیا, آئندہ سال جب قربانی کریں یہاں اللہ آپ کو توفیق دے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ قربانی پیش کریں. اور آخر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس سال بھی پچھلے سال کی طرح اور سال ہے دوسرا کی طرح اس سال بھی کافی دار المحفوظ روحانی کا تعاون کیا, آپ کے چند قربانی کے ذریعے تعاون کیا, اس طریقے کا تعاون کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ کو وہ سے عطا فرمائے جو اس کی شادی کرنے میں رہنے کی لائق ہے, اور دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب و کامران کرنا. ایک بات میں چاہتا ہوں, آخری بات وہ یہ کہ آپ جمعے کے دن تھوڑا پہلے آنے کی کوشش کیا کریں. یہ جو جماعت کے ساتھ نماز واجب کی گئی, اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق ہوتا ہے. آپ ایک ساتھ آئیں گے تو اسلام کی شان, اسلام کی شوکت ظاہر ہوگی, اور جب پہلے آئیں گے کچھ باتیں سماعت کریں گے, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. آج ہم بہت دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں, ہم تو دور نہیں اور ہمارے بچے بھی دور ہیں, تو آپ بھی دین سے قریب ہوں, اپنے بچوں کو بھی دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں. ظاہر طور جو لوگ بالکل خطبے کے وقت آتے ہیں جو انکار نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, آپ نگاہ رکھیں کہ آپ ہی کے بچے ہیں, وہ آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے بچے یا آپ کے رشتے دار ہیں. کل لوگوں رائے کو کل لوگوں مذکور مان رہے ہیں, یہ حدیث پاک کی کنیت ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا.